آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إمامت کی طرف ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے. قرآن میں 12 مقامات پر امام کا لفظ ذکر ہوا ہے، چاہے امام حق ہو چاہے امام باطل ہو، 12 مقامات پر امام کا لفظ قرآن میں آیا ہے، مفرد کی شکل میں، جمع کی شکل میں. مفرد امام، جمع ائمہ. اور انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ انسانی معاشرہ امامت سے خالی نہیں ہے. امام حق کو نہیں اپنائیں گے تو امام باطل آپ کی امامت کرے گا. ایک خدا کی طرف سے امام بنانا ہے، دوسرا بندے خود امام چنتے ہیں. جہاں بندے خود امام چنتے ہیں وہاں پر امام منتخب الہی کو امام بنایا تو، یا ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلا، عرض کہ امامت درجہ بے درجہ گھر تک پہنچ سکتا ہے جو امام برحق کے نقش قدم پر چلنے والے، تو آپ جنت جائیں گے، خدا تک پہنچ جائیں گے. امام برحق آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کراتے ہیں، خدا تک پہنچاتے ہیں. وہ جانتا ہے صراط مستقیم کو، اسے آتا ہے صراط مستقیم پر چلنا، اس کے پاس خدا کی معرفت ہے، راہ خدا کی معرفت ہے، اس کے پاس محبت خدا ہے، عشق خدا ہے. تو اسی لیے امام برحق آپ کو منزل مقصود تک، مقصد تخلیق تک، بلندی تک پہنچا سکتا ہے. امام کا کام یہی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، کس کی طرف؟ خدا کی طرف، کمال انسانیت کی طرف، اشرف مخلوقات ہونے کی طرف، معراج انسانیت کی طرف. ہدایت کار خدا ہے، کار امام ہے. قرآن کا کام بھی ہدایت، قرآن ہدن للمتقین. امام، امام ہدایت، امام کا کام ہدایت کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے. بعض وقت آپ کے ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاتا ہے، اس کو ہدایت تکوینی، امامت تکوینی، ولایت تکوینی. اور البتہ وہ ان کو پہنچاتا ہے جنہوں نے امام کی ولایت کو قبول کیا ہو. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آیت الکرسی میں: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا ولی ہے ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہیں، جنہوں نے خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کیا ہے. ان کا سرپرست خدا ہے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف ان کو نکال لیتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم طاغوت، کافروں کے اولیاء طاغوت ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات. فطری نورانیت جو انسان کے پاس ہے، عقل کے ذریعے جو نورانیت ہے، اسی نورانیت سے بھی انسان کو محروم کرتا ہے طاغوت. ہر انسان پاکیزہ فطرت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، ہر انسان عقل کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب طاغوت کی ولایت کو قبول کرے تو اس کو نور سے، روشنی سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جو جس نے خدا کی ولایت کو قبول کی. اب خدا نظام عرض کیا اس عالم کو خدا ایک سسٹم کے ذریعے چلاتا ہے. خدا کے بعد ولایت رسول ہے, رسول کے بعد ولایت امام ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جس نے خدا کی ولایت کو قبول کی, پیغمبر کی ولایت کو قبول کی, امام کی ولایت کو قبول کی, خدا اس کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا. تاریکیاں کیا ہے؟ انسان کے لیے سارے مسائل واضح نہیں ہیں, فکری لحاظ سے سارے مسائل واضح نہیں. کچھ مسائل اس کی فطرت کی وجہ سے, عقل کی وجہ سے واضح ہے, کچھ مسائل واضح نہیں ہیں. آپ خود جانتے سارے بشر کے, سارے بشر کے علوم کو جمع کر تب بھی نامعلوم چیزیں بہت ہیں ابھی بھی. اسی لیے قدم بہ قدم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. صراط المستقیم کے بعد نشاندہی کرتا ہے, خدا سے مدد مانگتا ہے ہدایت کے لیے, ہدایت کے لیے خدا سے مدد مانگتا ہے. اس کے بعد نشاندہی کرتا ہے, صراط المستقیم پر چلنے کے لیے انعمت علیہم کی پیروی کرنا ہے, غیر المغضوب علیہم کی پیروی نہیں کرنا ہے. تو ہدایت انسان, پاکیزہ انسان بھی تاریکیوں میں ہے, بہت سے مسائل میں, سارے مسائل سارے حقائق اس کے لیے منکشف نہیں ہے. اسی لیے خدا نے پیغمبروں کو, کتابوں کو نازل فرمایا, ائمہ اطہار کو ذمہ داری دی انسان کی ہدایت کی. تو تاریکیاں ہیں انسان کے لیے, ان تاریکیوں سے جنہوں نے خدا کی سرپرستی قبول کی ہے, خدا کے حاکمیت کو قبول کیا ہے, خدا کو اختیار دیا ہے اپنے وجود پر, خدا کے نقش قدم پر, نقش قدم کے لفظ عرفی حوالے سے استعمال کرتا ہوں, خدا کا تو قدم نہیں ہوتا کہ نقش قدم ہو, لیکن خدا پیغمبر امام کی پیروی کرنے والا کہ خدا رہنمائی کرتا ہے. تو ہدایت کرنا امام کا کام, خدا کا کام اور پیغمبر کا کام, قرآن کا کام بھی ہدایت. کس کی طرف؟ عظمتوں کی طرف ہدایت کرنا ہے, پاکیزگی کی طرف ہدایت کرنا ہے. وَرُجْزَفَهْ جُو, ہجرت کرو. کس سے؟ نجاستوں سے. رج نجاست کو کہتے, قرآن فرماتا ہے وَرُجْزَفَهْ جُو, نجاستوں سے آپ ہجرت کرو, چھوڑ دو نجاستوں کو. کس کی طرف جانا ہے؟ پاکیزگی کی طرف جانا ہے. پاکیزگی کی طرف خدا کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ طاہر و مطہر ہستیوں کے ذریعے جا سکتے ہیں. قرآن کو کچھ سمجھ سکتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ سمجھ سکتے ہیں. قرآن کے حقائق تک مطہر لوگ پہنچ سکتے ہیں, جن کی نشاندہی آئے تطہیر کے ذریعے ہوئی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
بس امام کی ذمہ داری ان دونوں آیتوں میں دیکھے, ہدایت کرنا ہے. کن کی ہدایت؟ سارے انسانوں کی ہدایت, لیکن جن کے اندر اہلیت ہے ان کی مزید ہدایت فرماتا ہے. پہلے کلاس میں سارے بچے جا سکتے ہیں. پہلی کلاس میں فرض کریں, ابھی تو تھوڑا سا اس سے پہلے بھی کلاسیں آئیے, پہلی جو کلاس ہے اس میں سارے بچے جا سکتے ہیں, لیکن دوسری کلاس میں وہی بچے جا سکتے ہیں جس نے پہلی کلاس کو پاس کیا. تو ہدایت کے درجات قدم بہ قدم بلندتر ہوتے جاتے ہیں, لیکن پہلا درجہ سب کے لیے عام ہے. رحمانیت خدا سب کے لیے, رحیمیت, جس نے رحمانیت سے فائدہ اٹھایا اس کے لیے رحیمیت کے نورانی دروازے کھل جاتے ہیں. تو ائمہ اطہار مظہر رحمانیت خدا بھی ہے, مظہر رحیمیت خدا بھی ہے. سارے بشر کی ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سارے بشر کی ہدایت کرنے کے ساتھ قدم بہ قدم جن میں اہلیت ہے ان کی مزید ہدایت فرماتا ہے. لیکن امام کا کام ہدایت ہے, کمالات کی طرف لے جانا ہے, فضائل کی طرف لے جانا ہے. دنیوی ترقی اگر آپ پاکیزہ ماحول پیدا کریں گے دنیوی ترقی خود بخود حاصل ہو جائے گی. میں نے کل عرض کیا ائمہ اطہار کی احادیث میں دیکھیں گے جتنے معارف دینی ہیں اس کے چند برابر, حضرت آیت اللہ جوادی فرماتے چند برابر معارف علوم دنیوی ہے, لیکن اس پر کام نہیں ہوا. ہمارے سائنسدانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر کام کرے. لیکن عرض کر رہا تھا دین ایسا ماحول پیدا کرتا ہے, پاکیزہ ماحول, کہ خود بخود انسانی معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا. ایسا ماحول جس میں صحیح استاد ہو, لوگوں کے ٹائم خواہ مخواہ ضائع نہ کرے. ابھی پوری دنیا میں کوشش ہے کہ ناجائز طریقوں سے, بےہودہ طریقوں سے لوگوں کا ٹائم ضائع کرے. آپ خود دنیا کو دیکھ رہے کیا انتظام ہے, خصوصاً قیمتی ترین اوقات نوجوانی جوانوں کو, کیونکہ یہ ایک طاقت ہے حکومت کے خلاف, طاغوت کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے, اسی لیے ان کو مصروف رکھنا ہے. وہ بھی کیسے, جنسی مسائل میں, سیکس کے مسائل میں, شہوانی مسائل میں, بےہودہ مسائل میں. تو جب امام کی حکومت ہوگی, حق کی حکومت ہوگی, پاک ترین ماحول. آپ دیکھیں آخری امام جب آئیں گے, آخری امام معجزے کے ساتھ آتے ہیں. لوگ صاحب معجزے نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس وقت تک علم کے دو حرف دنیا میں ہوں گے. علم کے دو حرف, دو حصہ. جب امام آئیں گے 27 حرف, یعنی باقی 25 حرف, باقی 25 حرف علم کے ظاہر ہو جائے گا. علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے, سارے علوم ہیں. وجہ کیا, ماحول پاکیزہ ہو جائے. علم دین کے لحاظ سے امام معصومانہ معارف دینی پیش کریں گے اور کامل دین. دنیوی لحاظ سے بہترین ماحول ہوگا, نہ حق تلفی ہوگی, نہ نا اہلی ہوگی, نہ رشوت, نہ اقربا پروری, نہ ظلم, نہ ستم. تو صرف علم اور عمل کی قدردانی ہو, ایسے معاشرہ خود بخود ترقی کرتا ہے. ہمارے فی الحال معاشرے میں کیا ہے, رشوت کے حوصلہ افزائی ہے, اقربا پروری کے حوصلہ افزائی ہے, پارٹی بازی کے حوصلہ افزائی ہے, علم اور معرفت کے حوصلہ افزائی بہت کم ہے, تھوڑی سی ہے. اسی بنا پر ہمارے لڑکے کچھ پڑھتے ہیں, لیکن نقل کے ذریعے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, فلاں چیز کے ذریعے بھی حل ہو سکتا ہے, تو اتنی محنت نہیں ہوتی. جب معاشرہ پاکیزہ ہوگا, دنیاوی لحاظ سے ترقی کے سارے وسائل, امکانات, صلاحیتیں انسان کے پاس ہے, دین اس کے لیے بہترین ماحول تیار کرے گا. عرض کے امام کے زمانے میں اتنے علوم ظاہر ہیں. 27 حرف کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ تشبیہ ہے عربی زبان کے. عربی زبان میں 27 حروف ہوتے ہیں, الفابیٹ عربی کے 27 ہے. 28 میں اختلاف ہے کہ آئے اس کو حمزہ اور الف کو دو مانیں گے یا ایک مانیں گے, حمزہ اور الف کو, تو کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں نا, تو یعنی اس میں سے دو حرف, یعنی تشبیہ اس کے ساتھ, یعنی پورے کے پورے 27 ہے. اس سے پہلے دو حرف ظاہر ہو چکا ہوگا, اس کے بعد جب امام آئیں گے تو باقی ظاہر ہوں گے, یعنی پورا علوم ظاہر ہو جائے گا, کیونکہ اس ماحول میں امام کی امامت میں. تو دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی اور دینی لحاظ سے ظاہر, اس میں دنیاوی لحاظ سے ترقی نہ کرنے کی وجہ عرض کہ انسان کو صلاحیت دی ہے, لیکن انسان خود ایک دوسرے کا راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. لیکن دینی لحاظ سے امام کا متبادل کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے, امام کا متبادل دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا, اسی لیے خالص دینی معارف لائیں گے اور اس کو خالص طریقے سے نافذ کریں گے. تو امام کا کام ہدایت ہے. میں نے عرض کیا امامت کو کچھ لوگوں نے انکار کیا, ہم لوگ سعادت مند تھے, قبول کیا, لیکن عقیدہ کے حد تک ہم امام کو مانتے. ہمارے امام یہ 12 ہستیاں ہیں جن کی نشاندہی کلی شکل میں قرآن میں ہے اور تفصیل کے ساتھ احادیث میں ہے, اس پر خوش ہے. لیکن امام کی نسبت میں ہماری ذمہ داری امام کے نقش قدم پر چلنا ہے, امام کی ذمہ داری ہدایت کرنا ہے, اس کی طرف توجہ عام طور پر نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی انہی معاشرے کی طرح عملاً, مقام عمل میں اسی معاشرے کی طرح ہے جن کے پاس امام نہیں ہے. جن کے دامن جن کا ہاتھ دامن اہل بیت سے دور ہے. وجہ یہ کہ امامت سمجھ میں آنے کی ضرورت اور امامت قبول کرنے کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت. جب کسی نے سید شہدا سے پوچھا مولا امام خدا کی معرفت کیا ہے, فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت. یعنی کسی کو امام کی معرفت ہو جائے یقیناً خدا تک پہنچ جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے امام کی معرفت ہو اور پھر امام پر رک جائے خدا تک نہ جائے؟ امام پر رکنے والے در حقیقت ان کو امام کی معرفت نہیں ہوئی ہے. اگر امام کی معرفت ہوئی ہے تو وہ خدا جس کے سامنے امام ریزے ریزے ہونے پر فخر کرتے ہیں, تیروں کی وجہ سے ہوا میں امام معلق ہے, اس کے باوجود رفن بھی قبائے. علی کس نے رو رہے ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك اذا اشتد ضرابه. محراب عبادت میں سب سے زیادہ رونے والا علی, اور جب جنگ کا موقع آتا ہے سب سے زیادہ ہنسنے والا علی. دوسروں کے بالکل برعکس. وجہ کہ علی کا رابطہ خدا سے ہے. خدا خلوت میں رات کے وقت راز و نیاز کو پسند کرتا ہے, دن کے وقت میدان جنگ میں شجاعت کو پسند کرتا ہے. تو اسی لیے امام تک پہنچنے والا یقیناً فکر و عمل و جذبات و دل اعضاء و جوارح ہر حوالے سے خدا تک پہنچ جائے گا, کیونکہ امام خود خدا میں فانی تھے. امام خود خدا میں فانی تھے. مقام فنا خدا کے علاوہ کوئی اور چیز مد نظر نہیں ہوتی تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام ہدایت کرنے والے ہیں, ہر حوالے سے ہدایت کرنے والے, کردار کے لحاظ سے اسوہ بن کر, سیاسی لحاظ سے حکمران بن کر, علمی لحاظ سے صاحب باب مدینۃ العلوم بن کر انسانوں کو ہدایت کرنے والے. علمی لحاظ دیکھیے, ایک یہ کہ سارے معارف ہے قرآن کے معرفت ان کے پاس ہے. قرآن و اطرا ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوں گا. مطلب کیا ہے؟ پوری قرآن کے معرفت ہے. اگر ایک آیت کا یا ایک لفظ کا معنی ان کے پاس نہ ہو تو جدا ہو گئے نا. جان بوجھ کر نہ صحیح, لیکن اسی حد تک جدا ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ جب قرآن و اطرا قیامت تک جدا نہیں ہوں گے, یعنی پوری قرآن کی تعلیمات کا علم لفظ بہ لفظ اہل بیت کے پاس, عمل بھی ہے, یعنی علماً بھی معصوم ہے عملاً بھی معصوم ہے. اگر ایک حکم پر عمل نہ کرے تو جدا ہو گئے, اگر ایک لفظ کے علم نہ ہو تو جدا ہو گئے. حدیث ثقلین جو متفق علیہ بین الفریقین ہے, اس کی گواہی سے پتہ چلتا ہے کہ امام معصوم ہے علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, اور امامت کا سلسلہ تا قیامت باقی ہے. حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل رہیں گے, مربوط رہیں گے, جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر تک, یعنی قیامت تک. یہ ہدایت. اب ہدایت قرآن کی تفسیر کی شکل میں, بیان احادیث کی شکل میں, بیان امام فرماتے ہیں, امام پنجم ششم کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز تم مجھ سے پوچھنا چاہو, اپنے صحابی سے فرماتے ہیں پوچھنا چاہے پوچھو, اور یہ بھی پوچھ سکتے ہو کہ قرآن کے کس آیت سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے. یعنی ہم جو کچھ کہتے ہیں قرآن سے کہتے ہیں. اس کے بعد فرمائے جو کچھ ہم کہتے ہیں اپنے نانا رسول خدا سے کہتے ہیں. کچھ عام مسلمان تو نہیں کہنا چاہیے, جو دشمنان مکتب اہل بیت ہے وہ بس اوقات اعتراض کرتے شعوں پر کہ آپ لوگ پیغمبر سے نہیں لیتے ائمہ سے لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے, خود ائمہ اطہار نے بارہا اور بارہا اور بارہا فرمایا ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ پیغمبر خدا تک. عام راویوں میں یہ ضرورت ہے علم رجال کے حوالے سے, تسلسل کے ساتھ آخری ہستی پیغمبر تک جتنے راوی ہیں سب کا نام آنا چاہیے, اس کے بعد روایت ضعیف ہو جائے گی, اس کے بغیر روایت ضعیف ہو جائے گی. کیونکہ ایک راوی کا نام معلوم نہ ہو خود بخود ممکن وہی غیر معتبر ہو، روایت ضعیف ہو جائے گی. لیکن اگر پیغمبر سے روایت نقل کرنے والا ائمہ ہے، وہاں پر راویوں کے سلسلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر اگر ہم امام نہم سے، امام دہم سے، امام یازدہم سے اگر سنتے ہیں تو گویا خود پیغمبر سے سن رہے ہیں، معصوم ہے، معصوم ہے. اسی لیے آپ، مشہور جملہ ہے احمد ابن حنبل کا، جب حدیث سلسلۃ الذہب کی بات آئی اس کے سامنے، تو اس نے کہا کہ اس حدیث کو، اس حدیث میں آپ جانتے ہیں امام رضا کہاں تک پہنچاتے سلسلے کو، پیغمبر تک اور خدا تک. یہ بعض وقت ائمہ کرتے تھے تاکہ اس مسئلہ پر زیادہ لوگوں کا توجہ مبذول کرے، تاکید زیادہ کرنے سے زیادہ لوگ توجہ دیتے. احمد ابن حنبل کہتے ہیں اگر اس حدیث کو کسی پاگل کے پاس، اس سلسلہ کو، سلسلے روایت کو کہ امام ہاشم سے لے کر پیغمبر خدا تک اور جبرائیل تک اور خدا تک پہنچتا ہے، کسی پاگل کے پاس پڑھا جائے تو وہ عاقل ہو جائے گا. احمد بن حنبل کے ماننے والے پوری تاریخ میں سب سے زیادہ دشمن اہل بیت رہے، اب تک بھی ہے اس کے باوجود. تو علمی لحاظ سے خود اسلام، دیکھیے اسی لیے اب اس کے لیے اتنی احادیث ہے اور آیات ہے کہ اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ائمہ اطہار انسانوں کی ہدایت کی تمام تر کمالات کے ساتھ آئے ہیں، قرآن سنت. اگر اعتراض کرتے تھے اسلام پر تو دفاع صرف اہل بیت کر سکتے تھے، بس اوقات دوسرے لوگ جواب نہیں دے سکتے تھے. آپ مولا کے جوابات کو پڑھیے تاریخ اسلام میں، مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے اعتراض کرتے تھے، صرف علی تھے جو جواب دیتے تھے. یہ سلسلہ آخری امام تک رہا. اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے والے صرف اہل بیت تھے، امامت کا سلسلہ تھا. اسی طرح سے دین میں کم و زیاد کرنا، بدعتیں کرنا، یہ ایک علمی خطرہ ہے دین کے لیے، اس سے بھی دفاع کرنا اسلام کو بچانے والے اہل بیت تھے. بعض وقت کچھ لوگ شیعوں پر بڑے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی عرب ٹی وی سن رہا تھا، کسی نے پوچھا اس مفتی سے، تعجب کی بات یہ کہ ہمارے برادران کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہے لیکن مفتی بہت نکلتے ہیں، اگر اتنے مفتی ہیں تو اجتہاد مجتہد کیا کرتا، مجتہد کا کام یہی فتویٰ دینا ہے. میں نے بعض وقت ان کے برادران سے پوچھا بھی، کوئی جواب بھی نہیں تھا. مجتہد کا کام فتویٰ دینا ہے، تو اگر ایسے ہی مفتی نکلتا ہے تو پھر یہ مجتہد ہونا چاہیے، اگر مجتہد نہیں ہے تو مفتی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اجتہاد کا دروازہ بند کیا ہے لیکن مفتی بہت ہے، اس کی وجہ سے اتنے نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے. کیونکہ تھوڑا سا پڑھ کر جب فتویٰ دے گا تو تحقیق کے بغیر فتویٰ دے گا، تو یعنی مجتہد ہو، تحقیق ہو تو صحیح تحقیق کے بعد فتویٰ دے گا. لیکن اگر مجتہد نہ ہو تو ایک حدیث دیکھی ہے، ایک اور چیز دیکھی ہے، اس کے بنا پر فتویٰ دے گا، ناقص. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث، ایک حدیث آپ لے لیں، اس حدیث کے ترجمہ تو عربی جاننے والے سمجھتے ہیں اس کے یہ ترجمہ ہے، لیکن اس حدیث کا مقصد کیا ہے، پیغمبر کا مقصد، امام کا مقصد کیا ہے اس حدیث سے، مقصد سمجھنے کے لیے اس حدیث کے بارے میں جتنی احادیث و آیات ہے اس حدیث کی تفسیر میں، اس حدیث سے مربوط سب کو دیکھنا پڑے گا. ایک حدیث کے دوسری حدیث، ایک حدیث کے اوپر حاکم ہوتی ہے حکومت کرنے والی، ایک حدیث دوسرے حدیث پر وارد ہوتی ہے، یعنی اس پہلے والے حدیث کے تاثیرات کو، دائرہ کو کم کرتی ہے، ایک حدیث دوسرے حدیث کے لیے خاص مخصص تخصیص دینے والے، ایک حدیث عام، دوسرے حدیث خاص، ایک حدیث مبہم، دوسرے حدیث مبین، ایک حدیث کیا ہے متشابہ، دوسرے حدیث محکم، اس قسم کے، یہ سارے ملانے کے بعد حدیث کے معنی سمجھ میں آتا ہے. مثلا ایک تقریر سے آپ نتیجے نکالنے کے لیے آخر تک سننا پڑے گا. ممکن ہے تقریر کے شروع میں جو بات کی اس کی وضاحت آخر میں آ جائے. اب اسلام اتنا وسیع دین ہے, اس میں مطلب لینے کے لیے ظاہر ہے مزید تحقیق کی ضرورت. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے مثال دی, ظاہر ہے یہ علمائی ماحول میں یہ باتیں ہوتی ہے, لیکن یہ رپورٹ کی شکل میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک حدیث سے معنی لینے کے لیے عربی زبان پر عبور حاصل ہونا کافی نہیں ہوتا ہے. تو اعتراض کرتے ہیں, عرض کیا, میں نے وہی ٹی وی کی بات کر رہا تھا, اعتراض کرتا ہے کہ پوچھا کسی نے کہ ہم اپنی بیٹی کسی شیعہ کو دے, شیعہ کے ساتھ اس کی شادی کرائے تو کیسا ہے؟ تو اس نے کہا شیعہ کافر ہے, مشرک ہے. کیوں؟ دلیل, دلیل یہ ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ, خدا کے علاوہ کوئی اور علم غیب, علم غیب کسی اور کے پاس نہیں ہے خدا کے علاوہ. اور شیعہ مانتے ہیں کہ اپنے ائمہ کے پاس, علی کے پاس علم غیب ہے. بس یہ اپنے ائمہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا سمجھتے ہیں, مشرک ہے, کافر ہے, اور اپنی بیٹی کسی مشرک کو کافر کو نہیں دے سکتے. جبکہ یہ مولانا کہ تھوڑا سا وہ, یہ لوگ تو حافظ قرآن بھی ہے کم و بیش, کیونکہ حافظ قرآن تراویح کے لیے خلاصہ مارکیٹ ہے نا, مارکیٹ تراویح ہے تو اس کے لیے حفظ قرآن کی ضرورت ہے. تو نیک حقیقت ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ جیسا مجھ جیسا ضعیف الایمان لوگوں کے لیے محرم کے لیے تقریر کی, یعنی ایک دفعہ خدا کے لیے ہوتا ہے, ایک دفعہ مارکیٹ کے لیے ہوتا ہے, اب آدمی کی نیت کے ساتھ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, نیت کیا نام ہے کہ حوصلہ افزائی مؤثر ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے لیے معاشرے میں حوصلہ افزائی ہو تو وہ ترقی کرتی ہے. تو خلاصہ حفظ قرآن ہے, اس کے باوجود خود قرآن کیا کہتا ہے, لا یعلم الغیب الا اللہ, ٹھیک, لیکن کم از کم دو آیتیں آپ کے پاس ہیں, ولیکن یجتبی لا یظہر لا یطلع علی غیبہ احدا الا من اجتبی من رسول, سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں, کہ علم غیب صرف خدا کے پاس ہے, لیکن خدا رسول میں سے جس کو منتخب کرنا چاہے اس کو یہ علم دیتا ہے, اس کو آگاہ کرتا ہے علم غیب پر. لا یطلع, مطلع کرنا, آگاہ کرنا غیب پر. دوسری آیت میں ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, سورہ جن کے آیت نمبر 26-27 میں, لا یعلم الغیب الا اللہ, لا يعلم الغیب احدا الا اللہ. اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ الا من ارتضى من رسول, لا يظهر على علمه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا اپنے, پہلے فرماتا علم غیب خدا کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. پھر فرماتا اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے, مگر اس کے لیے ظاہر کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو. من رسول بیان ہے, عربی ادب کے مطابق مقصد یہ نہیں کہ صرف رسول کے ساتھ مخصوص ہے. فرماتا خدا اسی کے لیے غیب ظاہر کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو. اب اس کی مثال کیا ہے؟ رسول ہے. یعنی آیت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رسول کے پاس علم غیب ہے, آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو خدا علم غیب دیتا ہے, جن کو خدا انتخاب کرتا ہے, جن سے خدا راضی ہے. اس کی مثال رسول ہے, لیکن رسول کے علاوہ نہیں ہے یہ آیت, یہ نہیں کہتے. حضرت عیسیٰ آپ لیجئے, فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم گھروں میں کیا رکھتے ہو, کیا کھاتے ہو, گھروں میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے, یہ علم میرے پاس ہے, یہ غیب کے علم ہے نا. حضرت خضر نبی ہے یا نہیں ہے, اختلاف ہے. بہت سی روایت ایسی ہے کہتی ہے کہ نبی نہیں ہے, اصول کافی میں بہت سی روایت, کچھ روایت ایسی بھی ہے کہ نبی ہے. قرآن نے بھی نہیں کہا وہ نبی ہے, فرمایا کیا, عبدا من عبادنا, ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس بھیجا. داستان ہے خضر موسیٰ کو دی, آخر تک نہیں کہا حضرت خضر کیا ہے, نبی ہے. اس میں خضر غیب کی خبریں دیتا ہے, میں نے کشتی کو اس لیے سوراخ کی کہ ایک بادشاہ تھا, ہر کشتی کو غصب کر رہا تھا. میں نے دیوار اس لیے بنائی کیوں اس دیوار کے نیچے گنجینہ تھا. ان کے بچوں کے والد نیک آدمی تھا, ہم چاہتے تھے کہ یہ دیوار منہدم ہو جائے تو دوسرے لوگ قبضہ کریں گے تو یہ گنجینہ بچوں کو مل جائے. یا اس بچے کو ہم نے قتل کیا کیونکہ ان کے والد بہت نیک ہے, چاہتے تھے خدا بہتر بیٹا عطا کرے, یہ بیٹا چلا جائے. کچھ لوگ تو بیہودہ لوگ اعتراض کرتے, بھائی خدا کے بندے ہیں آپ, خدا کے حکم کے سامنے ابھی جہاد میں شہادت کا حکم ہے نہیں ہے, حکم خدا ہے نا, حکم خدا سے اگر کسی کو قتل کرے تو اس میں کیا اشکال ہے. یہ بچہ بھی خدا کا بندہ ہے, خضر بھی خدا کی طرف سے مامور ہے. عجب غریب لوگ ہیں قرآن کے صریح آیت ہوتے ہوئے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ قصاص میں حکم خدا ہے نا قتل کرنے کا, جہاد میں حکم خدا ہے قتل کرنے کا, خدا خود مالک ہے. اب خود آدمی اپنے پیٹ کے لیے گائے ذبح کرتا ہے, مرغی ذبح کرتا ہے, اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر تکلیف کی بات ہے وہاں پر بھی تکلیف ہو رہی ہے. پر اس عالم میں ہمیشہ جو پائنتر ہے وہ فدا ہوتا ہے بالا تر پر, جمادات نباتات پر نباتات, حیوانات پر حیوانات, انسانوں پر, اور انسان خدا پر, راہ خدا کے لیے فدا. سسٹم اس طرح سے چل رہا ہے نا, درجہ بہ درجہ بالا تر جاتا ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کب مجھے نقصان ہوا ہے, ایک دفعہ میں جمادات میں سے تھا, پھر میں حیوانات میں سے بن گیا, پھر نباتات میں سے بن گیا, پھر نباتات سے مر کر حیوان, مرنے سے ختم نہیں ہوتا, درجہ بالا تر جاتا ہے, حیوانات میں بن گیا, پھر حیوان سے مر کر انسان بن گیا, ابھی انسان سے مر جاؤں نہ معلوم کس درجہ پر میں پہنچ جاؤں گا. تو عرض یہ کرے تو قرآن کی آیت کہتی ہے کیا, علم غیب خدا کے پاس ہے اور ان کے پاس ہے جن کو خدا غیب سے باخبر کرتا ہے. مولانا شعب الاغا میں مختلف مقامات پر فرماتے ہیں مجھے خبیر ہستی نے خبر دی, یا پیغمبر یا خدا نے خبر, مختلف مقامات پر غیب کی باتیں مولانا شعب الاغا بیان فرماتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ جو ہستی آگاہ ہے غیب سے اس نے مجھے باخبر کی. دیکھیں امام کے علم کا ایک اہم سرچشمہ الہامات الہی ہے, دوسرا تعلیم پیغمبر ہے. تعلیم پیغمبر بھی ہماری تعلیم کی طرح نہیں ہے, ایک لمحہ میں علمنی رسول اللہ الف باب, پیغمبر نے مجھے ہزار علم کے دروازے کھول دیے, ہر دروازے سے ہزار دروازے کھل جاتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ علم امام, اور تاریخ نے بھی گواہی دی ہے, دشمن نے بھی گواہی دی ہے, قرآن نے بھی گواہی دی ہے. علم الکتاب, قل کفى باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب, پوری کتاب کا علم. اگر آپ تفسیر المیزان کے ترجمہ ابھی مکمل ہوئی نہیں ہوئی معلوم نہیں ہے, اس میں اس پر مکمل بحث کی ہے کہ علم الکتاب, اب ہماری احادیث ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, انہوں نے قرآنی حوالے سے بحث کر کے ثابت کیا اس سے مراد علی ہے, ائمہ ہے, لیکن ہمارے پاس متعدد احادیث ہے, ائمہ نے فرمایا پوری کتاب کا علم ہمارے پاس ہے, تو حقائق ان کے سامنے منکشف ہے. ایک پیشنگو جب آئندے کی خبر دیتا ہے اس کو کوئی کافر قرار نہیں دیتا ہے, اگر ہم کہے کہ ائمہ نے یہ فرمایا ہے, پیغمبر نے یہ فرمایا ہے, تو پھر کافر ہی ہونے کے فتوے لگ جاتے ہیں. عجیب دنیا ہے. ظاہر ہے پتہ چلتا ہے کہ اموی بین امیہ کی سوچ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے, یا سیاسی اہداف و مقاصد ہے, جو بنو امیہ کے پاس بھی وہی اہداف و مقاصد تھے, آج کل کے بھی کچھ حکمرانوں کے پاس اسی قسم کے باطل اہداف و مقاصد. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, امام خود مدینے سے اور مکے سے مسلسل خبر دیتے گئے, سب کو بتایا ہم کربلا میں شہید ہونے والے, مولا کے فرمائشات آپ, یعنی امام کے پاس علم تھا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں, شہید ہونے جا رہے ہیں. اس کی دلیل امام کی فرمائشات ایک نہیں ہیں, متعدد احادیث متحدد روایات امام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہم کربلا شہید ہونے جا رہے ہیں. ایک دوسرے شہادت کی محبت، شہادت سے عشق، شوق لقاء الہی کے اظہار فرماتے ہیں. ما اولہنی الی اسلاف اشتیاق یعقوب الی یوسف، کتنا میں مشتاق ہوں اپنے آبا، اپنے سلف، سلف صالح، اپنے نانا، اپنے والد گرامی، اپنی والدہ، اپنے بھائی کی خدمت میں جانے کے کتنا مشتاق. جس طرح سے حضرت یعقوب مشتاق دیدار ہے یوسف. زینت ہے شہادت فرزند آدم کے لیے، جس طرح سے گردن بند زینت ہے جوان لڑکی کے گردن میں. جب ابن عباس نے اصرار کیا مولا سے کہ آپ نہ جائیے، فرمایا جب تک میرے خون نہیں بہائیں گے بنو امیہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، ضرور میرے خون بہائیں گے. عبداللہ عمر سے یہ فرمایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا. عبداللہ عمر خود نے بھی کہا، کیونکہ شاید اس کو بھی یہ روایتیں اس نے بھی سنی تھی، تو فرمایا کہ 70 انبیاء کو بنی اسرائیل شہید کرتے تھے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک. پھر سکون کے ساتھ جا کے اپنی دکانوں میں بیٹھتے تھے، گویا کچھ بھی نہیں کیا. آج کل نہیں دیکھتے ہیں، انبیاء تو نہیں ہے تاکہ ان کو قتل کرے، امام بھی ظاہر نہیں ہے تاکہ قتل کرے، نبوت کو قتل کرتے ہیں، امامت کو قتل کرتے ہیں. توحید، خدا کو تو قتل نہیں کر سکتے لیکن توحید کو قتل کرتے ہیں، یعنی اس ہدف کو، اس مقصد کو نابود کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے. یقین کیجئے ابھی امام پردہ غیب میں ہے، لیکن امامت تو ہے نا، یعنی امام جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے اتنی قربانی دی، وہ ہمارے سامنے ہے. اس کی نسبت میں کیا کر رہے ہیں؟ جب اسلام جس کے لیے امام نے قربانی دی اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر امام جب آئیں گے امام کے لیے کیا خدمت کریں گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا. لیکن امید بہت ہے ہمارے زمانے میں، دیکھیے کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اہل بیت کا ماننے والوں نے، عالم حق کو بلند رکھا، پوری دنیا کفر و ضلالت و نفاق و استکبار کے مقابل میں خدا کا شکر ہے. امید ہے کہ ہم اہل بیت کے سامنے سرخ رو ہو. عرض یہ کر رہا تھا کہ امام کو علم تھا، اور اس وقت کے سیاست مدار بھی یہی کہہ رہے تھے، اس وقت مدینہ کے سارے سیاست مدار، اپنے ہو یا غیر کو، جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ عباس، جناب عبداللہ ابن جعفر، یہ خاندان امام اور بہت اچھے لوگ. دوسری طرف عبداللہ عمر، عبداللہ زبیر، عبداللہ مطیع، عالم اسلام والوں کی بہت اہم شخصیات، سب نے یک زبان ہو کر ایک موقع پر نہیں، مختلف اوقات میں امام سے یہی کہا آپ شہید ہو جائیں گے، حالات یہی بتا رہے ہیں، اور امام نے کسی کو رد نہیں کیا، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ایسی بات نہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، 25,000 آدمی نے بیعت کی ہے اور سارے ٹھیک ٹھاک، نہیں. امام فرمے میں جانتا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا. ابن عباس سے فرمائے میرے خون بہائے بغیر یہ لوگ مجھ کو آزاد نہیں چھوڑیں گے. محمد حنفیہ مکہ آئے تھے، پہلے مدینہ میں امام سے درخواست کیا آپ نہ جائیے، پھر مدینہ مکہ آئے حج کرنے کے لیے، امام کی خدمت میں پہنچے. اب امام 95 دن مکے میں رہے، 3 شعبان کو پہنچے تھے اور 8 ذوالحج کو آپ وہاں سے نکلے مدینہ سے، مکے سے. تو عرض کے مولا آپ یمن جائیے، آپ کے والد کے اچھے شیعہ، مخلص شیعہ وہاں پر، یا مختلف شہروں میں جائیے، عراق میں جائیے. محمد امام نے اپنی اس تحریک میں ایک اعلان کیا تھا کہ میرے لیے جانے کی کوئی جگہ نہ ہو، خود محمد سے فرمایا تھا کوئی جگہ نہ ہو اس دنیا میں، کوئی جگہ نہ ہو تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. شاید محمد نے یہی سمجھا کہ بیعت نہ کرنا جب ہدف ہے تو مسلسل شہروں میں سفر کرتے رہے تاکہ امت آگاہ ہو جائے، حالات بہتر ہو جائے۔ امام نے فرمایا آپ کی نصیحتوں پر، آپ کے مشوروں پر میں غور کروں گا۔ بہت اصرار، بہت تمنا کی۔ دوسرے دن امام تیار ہو گئے تھے عراق جانے کے لیے۔ محمد جب پہنچے حیران ہو گئے، مولا آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا کہ میں نے نانا کو خواب میں دیکھا کہ فرمائے حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں۔ وہ شاء یراہن سوایا، خدا چاہتا ہے کہ اہل بیت اسیر ہو جائے۔ محمد نے دوبارہ سوال کیا تھا پھر اہل بیت کو کیوں ساتھ لے کر جا رہے؟ فرمایا مشیت الہی ہی کہ اہل بیت اسیر ہو جائے۔ اگر اہل بیت ساتھ نہ ہوتے، خون شہداء کو کربلا کے صحرا میں چھپا سکتے تھے۔ یزید کہہ سکتا تھا، حکومت کی مشینری کو دیکھیں، اس وقت علی علیہ السلام کی اتنی فضائل کے باوجود علی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ تو بہت آسان تھا، ایک دن کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کہہ سکتے تھے کربلا کے میدان میں یا کسی میدان میں حسین کی جنگ ہوئی عرب کے کسی قبیلے کے ساتھ، کسی بڑے قبیلے کا نام لیتا۔ قبائل میں بعض اوقات 100,000 آبادی ہوتی تھی، قبیلے تمیم کو آپ لیجیے، 100,000 جنگجو اس قبیلے میں۔ کسی اب امام کے ساتھ تو 72 تھے، تو اس قبیلے کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے، اور امام کے دفاع کے نام سے اس قبیلے کو بھی ختم کرتا اور خون ضائع ہو سکتا تھا۔ انتظام الہی تھا کہ اہل بیت کو بھی ساتھ لے جانا تھا تاکہ پیغام خون کو پہنچا سکے۔ انقلاب کرنے والے حسین، شہادت اور قیام کرنے والے حسین، عاشورا وجود میں لانے والے حسین، اس کے پیغام پہنچانے والے زینب، سید سجاد۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے، پھر آپ نے کیوں شہادت کے راستے کو اپنایا؟ شہادت اگر اتنی اچھی بات ہے، چہیتی چیز ہے، مقبول، محبوب، پسندیدہ، خدا پسند ہے، تو باقی ائمہ نے کیوں نہیں اپنایا؟ ایک سوال یہی ہوتا ہے نا۔ امام نے شہادت کی نسبت میں فرمائے میں مشتاق شہادت ہوں۔ ان تکن الابدان للموت انشئت فقط لمر فی اللہ احسن اجمل۔ فرماتے ہیں کسی آدمی کے شکوک کے منزل پر جب پہنچے، کسی نے مولا سے سوال کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں آپ شہید ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اگر انسان کے جسم موت کے لیے خلق ہوا ہے، ہر آدمی مر جائے گا۔ یہ جسم اگر موت کے لیے خلق ہوا ہے، فقط لمر ان فی اللہ اجمل، خدا کے راہ میں شہید ہونا تو بہت بہتر ہے۔ مردار ہو جاتا ہے انسان، پھر اس کو ہاتھ لگانا بھی اگر ٹھنڈ ہو جائے تو نجس ہو جاتا ہے، لیکن کیوں اس موت کو جو خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس موت کو شہادت میں تبدیل نہ کرے؟ یہ تعلیم حسینی ہے۔ فقط لمر ان فی اللہ اجمل، خدا کے راہ میں شہادت کے راستے کو اپناؤ، سب سے قیمتی موت ہوگی، سب سے قیمتی، اسی خون کے ساتھ دفن کر سکتے ہیں۔ ابھی دفن کا مسئلہ ایک فقہی مسئلہ ہے اہم، وہ خدا کے پاس اس کا مقام، شاید اس کی طرف اشارہ ہو۔ دوسرے مردار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے خون کے ساتھ دفن کرنا ہے، تقصیر ہوتے تکفین کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا میں امام کے کفن کی جو بات ہوتی، اس لیے کہ امام کی لباس کی غارت ہو گئی، ورنہ شہید کو کفن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ امام فرمائے شہادت مطلوب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرا ائمہ انبیاء الہی نے کیوں شہادت کے راستے کو نہیں اپنایا؟ بات یہ ہے شہادت وہاں پر پسندیدہ ہے جہاں پر دین کے لیے شہادت کی ضرورت ہو۔ ہدف خدا ہے، ہدف دین خدا ہے۔ اگر شہادت کی ضرورت ہو، شہادت پسندیدہ ہے۔ اگر شہادت کی ضرورت نہ ہو، خامہ خواہ اپنے کو موت کے دہانے میں ڈال دے، یہ تو خودکشی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ موقع پر اگر صلح امام حسن کے ذریعے دین کی خدمت ہو سکتی تھی، وہاں پر صلح کے راستے کو اپنایا۔ کربلا میں شہادت کے ذریعے دین کی خدمت ہو سکتی تھی، شہادت کو اپنایا۔ تو شہادت اس وقت مطلوب ہے جب شہادت کے ذریعے دین کی خدمت ہو جائے. یہ سوال ہے کہ کربلا میں شہادت کے ذریعے دین کی خدمت کیسے ہی؟ جواب یہ ہے, دیکھیے اتنا انسانی معاشرہ پست ہو چکا تھا کہ حسین جیسے ہستی امام ہدایت ہے. احادیث میں یہ پوچھا گیا کیوں سب سے زیادہ امام حسین کی شہادت پر تاکید ہے. البتہ حدیث ایک وجہ کی طرف اشارہ کرتی, مختلف وجوہات آپ خود دیکھتے ہیں احادیث میں, کسی حدیث میں ایک وجہ, دوسرے حدیث میں دوسرے وجہ, تیسرے حدیث میں خود آیات قرآن میں کسی ایک آیت میں ایک نقطے کی طرف اشارہ, دوسرے آیت میں دوسرے نقطے کے اشارہ, تیسرے آیت میں تیسرے نقطے کے اشارہ. یہ معنی نہ لے حدیث میں اگر ایک کی طرف اشارہ ہوا تو مطلب ایک دوسرا کوئی اور وجہ نہیں ہے. تو پوچھا گیا امام سے کیوں حسین کی شہادت پر اتنی تاکید, اتنی اہمیت دین میں, اتنا غم, اتنے گریہ و زاری کا حکم ہے. فرمائے اس لیے کہ آل ابا میں سے آخری ہستی حسین کی ہستی, اصحاب کسا میں سے آخری ہستی حسین کی ہستی. یعنی حسین کا مقام بہت بلند ہے, پنجتر پاک کا مقام بلند ہے, اب یہ آخری ہے, اسی لیے سب کے وارث تھے حسین. اور عالم اسلام پر جو حسین کا اثر ہو سکتا تھا کسی اور امام کا نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ وجہ یہ کہ امام کے بارے میں پیغمبر کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے آیات نازل ہوئے ہیں, احادیث, پیغمبر جو پیار کرتے تھے یہ سب کے سامنے. اس لیے امام کی شہادت سے نہ صرف شیعہ بیدار ہوئے بلکہ پورا عالم اسلام بیدار ہوا. لیکن دوسرے امام, اگرچہ امام حسین کی طرح عظیم ہستیاں ہیں, لیکن عالم اسلام پر وہ اثر نہیں ہو سکتا تھا جو حسین کا اثر ہے. عالم اسلام کی کیا حالت تھی؟ عالم اسلام کے ایک, آج کل دیکھو میڈیا ہے, ہزار چیزیں, اس کے باوجود لوگ ان کو دیکھ کتنے بے خبر. آپ گاؤں میں جائے, مختلف علاقوں میں جائے, کتنے بے خبر لوگ ہیں. عالم اسلام اس زمانے میں تو میڈیا بھی نہیں تھا, کتابیں بھی نہیں تھی, احادیث پر بھی پابندی تھی. ایک بڑی تعداد میں عالم اسلام بے خبر تھے حالات سے, نہ دین سے باخبر تھے, نہ وقت کے خلیفہ سے باخبر تھے, اس کی سازشوں سے بھی باخبر نہیں تھے. ایک گروہ, دوسرا گروہ ایسا تھا جن کو یہ عقیدہ دیا گیا تھا بنو امیہ کے درباری ملاؤں کی طرف سے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے, ہم نہیں کرتے. بس اگر یزید نے کوئی غلط کام کیا, امیر شام نے کوئی غلط کام کیا, خدا کراتا ہے, بندہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں, تقدیر الہی ہے. اس طریقے سے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کرنے کی, پاک ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور آیات کی بھی غلط تفسیر کر کے, آیات قرآنی کی. تیسرے گروہ مرجع والے تھے, انہیں ایک مذہب تھا, اس مذہب کی بنیاد رکھنے والے اگرچہ ملا تھے لیکن بنو امیہ کے درباری تھے, بنو امیہ کے اشاروں پر چلنے والے تھے. یہ نظریہ دیا تھا کہ عمل کی ضرورت نہیں, آپ جنت جانا چاہتے, جنت جانے کے لیے عقیدہ کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ان کے ایک گروہ اس حد تک آگے بڑھ گئے, کہا زبان پر کفر کے الفاظ جاری کرو بھی دل میں ایمان ہو کافی, تاکہ یزید کفر کے الفاظ جاری کرے تو اعتراض نہ ہو. ایک گروہ اس طریقے سے بے اثر کر دیا تھا اس منشیات کی طرح کہ آدمی جب استعمال کرتا ہے وہ انسان نہیں رہتا ہے, ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایسی احادیث جعل کی گئی, یا ایک دو لفظ کم و زیاد کی احادیث نبوی میں, ابھی بھی عالم اسلام کی مستند ترین کتابوں میں وہ احادیث ہے کہ وقت کے حکمران کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے. قتل الحسین بسیف جدی, حسین اپنے نانا کے تلوار سے مارے گئے, اس انہی احادیث کی روشنی میں. جعلی احادیث, یہ صحیح احادیث لیکن اس میں کچھ کم ہو زیاد کی کرنے کے بعد یزید کے لیے بڑا ایک قلعہ بن گیا کہ ظالم حکمران اگر آپ پر ظلم بھی کرے, ستم بھی کرے, باطل بھی ہو, جاہل بھی ہو, مجرم بھی ہو, روایات معتبر احادیث, یعنی عالم اسلام والوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, کہ اس کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے. قیام کا معنی عملی اقدام نہیں کر سکتے. نصیحت کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن عملی اقدام اس کے خلاف نہیں کر سکتے. اس طریقے سے بڑی تعداد مسلمانوں کو روک دیا, بھائی یزید کے خلاف اقدام کریں گے تو پیغمبر کی حکم کی خلاف ورزی ہے, تو ہم جہنم جائیں گے, ادھر دنیا میں مارے جائیں گے آخرت میں جہنم جائیں گے. احادیث بنائی گئی کہ جماعت مسلمین سے جو دور ہو جاتا ہے وہ جاہلیت کا موت مرتا ہے, جبکہ جماعت کی تفسیر دوسرے احادیث میں آئی ہے جماعت سے مراد جماعت حق ہے. ورنہ کسی معاشرے میں اہل حق جب ظلم کے خلاف باطل کے خلاف اقدام کریں گے ہمیشہ شروع میں چند آدمی ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جماعت تو جو گروہ اٹھتا ہے اس حکمران کے خلاف وہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے, تو جاہلیت کافر جہنمی ہو جائیں گے. اسی لیے یزید کے خلاف بنو امیہ کے خلاف اقدام کے دروازوں کو بند کیا تھا. کچھ لوگ بے خبر, کچھ لوگوں کو اس طریقے سے, اہل کوفہ جیسے لوگ باخبر بھی تھے, ان سازش سے آگاہ بھی تھے, محب اہل بیت تھے. اہل کوفہ کو جو شیعہ کہتے ہیں, شیعہ کے دو معنی ہیں, یعنی اس معاشرے میں پورے بنی عباس اور بنی امیہ کے دور میں جو شیعہ کہا جاتا ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک ہم جیسے شیعہ ہے جو اعتقادی شیعہ ہے, دوسرے سیاسی شیعہ ہوتے تھے. سیاسی شیعہ کا معنی یعنی حکومت کرنے کا حق بنو امیہ کو نہیں ہے, آل محمد کو یہ حق ہے. یعنی کوفہ میں اکثریت اس قسم کے لوگوں کی تھی جو کہتے تھے حکومت کرنے کا حق آل محمد کو ہے, حسین کو ہے, یزید کو نہیں ہے. آپ جو خط انہوں نے امام کو لکھا, امام کے خط کے جواب میں بھی ہے, امام نے فرمایا تم نے لکھا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ایک شیعہ اعتقادی تو یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے, امام امام ہے چاہے آپ مانیں گے, چاہے خدا خدا ہے چاہے مانیں گے نہیں مانیں گے, رسول رسول ہے چاہے مانیں گے یا نہیں مانیں گے. لیکن وہ لوگ امام نہیں ہے, ابھی تک ہم نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے. اسی لیے آپ آئیے, اگر یزید کی بیعت کر چکے ہوتے تو وہ ہمارا امام بن جاتا. تو کوفہ میں یہ حال, تو کوفہ والے کافی حد تک باخبر تھے, محب ہو سیاسی شیعہ ہو یا مخلص شیعہ ہو, کوفہ والے کافی حد تک باخبر تھے حقیقت سے کہ بنو امیہ باطل ہے, آل محمد حق پر ہے, بنو امیہ طاغوت ہے, آل محمد پاکیزہ ہستیاں, یہ سب کچھ جانتے تھے, ان کی خیانتوں کو جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود کوفہ والوں کے مشکل کیا تھا, بے حس ہو چکے تھے. بے حسی بھی بہت عجیب بیماری ہے, مجھے پتہ ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے, بس ایک افسوس کے ساتھ ہی, افسوس بھی نہیں کرتا ہوں لیکن عملاً کوئی اقدام نہیں کرتا ہوں. حق کے نسبت میں ذمہ داری کے احساس نہیں کرتا ہوں, باطل کے نسبت میں ذمہ داری کے احساس نہیں کرتا ہوں. یہ بیماری, یہ بیماری کس طرح سے پیدا کی, ایسے ماحول بنایا, مذہب مرجعہ مذہب جبریہ, اگر کہ اس مذاہب کے ماننے والے نہ بھی ہو ایک اثر پڑتا ہے فکر میں شک کا باعث. جب تک ابھی انگریزوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان پر کچھ اثر پڑتا ہے, مومن ہے مسلمان ہے سب کچھ کچھ اثر پڑتا ہے. تو اس حوالے سے یہ حالات تھی, اور ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ جو حکمران ہوتے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہٹ کنڈے اپناتے ہیں یہ ہے کہ عام لوگوں کو بیوقوف بنا کر, جاہل بنا کر, پروپیگنڈے کے ذریعے عام لوگوں سے کام لیتے ہیں معاشرے کے عام. یہی اب ہمارے زمانے میڈیا ہے, سکول کے تعلیمی نصاب ہے, مختلف ذرائع سے. حتی الجزائر میں جب تحریک چل رہی تھی فرانس کے خلاف تو یونیورسٹی کی کتابوں میں سائنسی طریقے سے یہ باب داخل کیا گیا, یہ عرب ذاتی طور پر وحشی قوم ہے مثلا, سائنسی یعنی سائنسدانوں سے فائدہ اٹھاتے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ابھی بھی بہت سے جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں خصوصاً مشرقی دنیا میں کے حوالے سے ایجنسیاں ان سے کام لیتے ہیں, یعنی وہ علمی کام کر رہے ہیں لیکن سیاسی اہداف اس کا ہوتا ہے, نظریات علمی نظریات لیکن سیاسی اہداف کے مطابق علمی نظریات کو پیش کرتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں یہی ہوا. تو حکمران کیا کرتے ہیں؟ جو خواص سمجھدار ہے، سمجھتے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سیاست کیا ہے، مکاری کیا ہے، گڑبڑ کون کر رہا ہے، سازشیں کیا ہے، مکر و فریب کیا ہے، ان کو یا ڈرا دمکا کر چپ کراتے ہیں یا خریدتے. پہلے نمبر پر تو خریدتے ہیں. اگر خریدے نہیں جا سکتے ہیں، بکاؤ مال نہیں ہے، ڈرا دمکا کر قتل، تہمت، الزام، جیل، شہر بدری، کوفہ سے 50,000 اہل بیت کے ماننے والوں کو نکال دیا ابن زیاد کے باپ نے. 50,000 اس زمانے میں آج کل کے 50 ملین کے برابر ہے، کیونکہ اس زمانے میں آبادی کم تھی. تو اس طریقے سے اہل حق کو خاموش کرتا، عوام کو بیوقوف بنا کر، خواص کو خرید کر یا ڈرا دمکا کر. کربلا کے واقعے کے قریب کوفہ میں جو بزرگان شیعہ تھے عام طور پر جیل میں تھے، عام طور پر جیل میں، خود بخود عام عوام حالات کو نہیں سمجھ سکتے، حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے. اصل ان کی عادت یہی ہے کہ بزرگان حکم کرے تو اٹھیں گے ورنہ نہیں اٹھیں گے. یہ حالات بنایا گیا تھا اور احساس ذمہ داری ختم ہوئی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حق کے نسبت میں احساس ذمہ داری ختم ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم آئے، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی 20-25,000 لوگوں نے، پھر آپ نے محاصرے کیا دارالعمارہ ابن زیاد کو. تو عورت آتی ہے، بیٹی آتی ہے باپ کو واپس لے جاتے، بہن آتی ہے بھائی کو واپس لے جاتے، بیوی آتی ہے شوہر کو واپس لے جاتی ہے، ماں آتی ہے بیٹے کو واپس لے جاتی ہے. سب کی بات ہے کہ بھائی حکومت کے مسائل سے ہمارا کیا واسطہ، ہم تو کوئی بھی حکومت آ جائے اس کو مالیات دینا ہے، یہ مسائل ہمارا نہیں. یہ ابھی بھی کثرت کے ست ہے. بہت سے لوگ اپنے کو اتنا پس سمجھتے ہیں کہ ملک کی قسمت میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ احساس پستی، حکمران کی کوشش یہ ہے لوگوں کو ذلیل کرے، یعنی لوگوں کو یہ احساس دلائے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرعون کے بارے میں قرآن میں فاستخف قومه فاطعوه، فرعون نے اپنے قوم کو خفیف قرار دیا، ہلکا قرار دیا. ہلکے لوگ جو ہے نا معمولی سی ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جاتے ہیں. فاطعوه، جب ہلکا قرار دیا تو اس کی اطاعت کرنے لگے. یعنی ہلکا ایک انسان جو قابل ہے اس کو اگر کوئی ہلکا قرار دے تو لڑ پڑے گا، میری توہین تم کر رہے ہو. لیکن انہوں نے عملاً ہلکا قرار دیا اور لوگوں نے بھی مان لیا ہم ہلکے ہیں. جیسے ہم مشرق والے مغرب کے مقابل میں اپنے کو ہلکا مانتے ہیں، اسی لیے مغرب کے تمام باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں ہم ان کی نسبت میں کم علم ہے، جاہل ہے، کم عقل ہے، قانون کی حاکمیت نہیں ہے، غریب لوگ ہے، فقیر لوگ ہے، خلاصہ مان لیا ہے کہ ہم پست ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. حکمران عوام کو احساس دلاتا تم پست ہو، تم اپنی روٹی کی فکر کرو، اپنے پانی کی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو. عمر سعد جیسا آدمی جو بہت بڑا آدمی تھا معاشرے میں، جب امام نے اس کو دعوت دی تم آ جاؤ ہمارے ساتھ، کہا مولا میری زمینیں، میری جائیداد، میرا گھر. لیکن وہ آدمی اتنا پست، یعنی آپ یوں لکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے آدمی چھپاتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں کریں گے، اصل مال و دولت ہے لیکن باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے مال و دولت کی بات کرنا پستی ہے، تو مال و دولت کی بات نہیں کرتا ہے، بڑے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ابن اس وقت معاشرے اتنا نیچے گر چکا تھا کہ عمر سعد جیسا آدمی، سعد ابن وقاص کا بیٹا، فاتح ایران کے بیٹا، کیا کہتا ہے؟ میرا مکان، میری جائیداد، میرا گھر. اس حد تک معاشرہ پست ہو گیا تھا، احساس ذمہ داری سے محروم ہو چکا تھا. تو ایسی حالات میں نصیحت کر کے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. جتنے مخلص قیادت بھی نصیحت کر کہیں گے یہ خود ہم سے بدتر ہے. ایسے حالات میں نصیحتوں سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، خون کی ضرورت تھی. وہ بھی پاک ترین ہستی کا خون، حسین ابن علی، جس کی طہارت کی شہادت قرآن نے دی ہے، سنت نے دی ہے، پیغمبر نے دی ہے. یہ خون مسلمان کو بیدار کر سکتا تھا، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. آپ خود جانتے ہیں، عرض کی آپ کی خدمت میں، علی کے فضائل کی جو احادیث ہمارے درمیان ابھی عام ہیں، اس وقت امام حسین خاص صحابہ کو میدان منا میں جب حکومت کی نگاہوں سے اجل ہو جاتے ہیں، وہاں پر حکومت کنٹرول نہیں کر سکتے حالات پر، وہاں پر ان کو بتاتے فرماتے ہیں قابل اعتماد لوگوں تک پہنچاؤ. اس حد تک لوگ بے خبر تھے حالات سے، حالات اور علم پہنچانا، پیغام پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا، اور آپس میں اس حد تک بد اعتمادی کی فضا قائم ہوئی تھی، ایسے حالات میں خون کی ضرورت تھی. اس خون کے بغیر لوگ بیدار ہونے والے نہیں تھے. لوگوں نے دیکھا کہ فرزند پیغمبر مدینے میں بہترین زندگی، عزت کی زندگی، دولت، سب کچھ رکھنے کے باوجود پوری خاندان کے ساتھ آئے کربلا میں پیاسے شہید ہوئے جانتے ہوئے. اس حقیقت نے مسلمانوں کو بیدار کیا، دور دور تک خبر گئی، سارے عالم اسلام تک یہ خبر پہنچی کہ فرزند پیغمبر نے وقت کے خلیفہ کے خلاف اقدام کیا ہے، جبکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. آزادی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، عزت کی زندگی کو مسترد کر کے کربلا کے میدان میں خون کا نذرانہ پیش کیا، اور خاندان رسالت اسیر ہو گئی. یعنی اس کا اہم پیغام، ایک اسلام کو اتنا خطرہ ہوا تھا، دوسرا وقت کے خلیفہ اتنا پست ہے کہ اس نے پیغمبر کا واحد نواسے کو شہید کیا، واحد نواسی کو اسیر کیا، امت کو بیدار کیا. خون ہی بیدار کر سکتا تھا، خون ہی بیدار کر سکتا تھا، کوئی اور دوسرا نہیں. ایک جملہ، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ خون امام جانتے تھے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے، مجبور بھی نہیں تھے، اپنے ارادہ و اختیار سے نکلے کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے، کیونکہ شہادت کے ذریعے دین کو بچا سکتے تھے، شہادت کے ذریعے امت کو گمراہی سے بچا سکتے تھے. یہ انتظام ہوا تھا، البتہ صرف اس وقت کی امت کو بیدار کرنا، اس وقت کی امت کو احساس ذمہ داری دلانا مقصد نہیں تھا، رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو آزادی، شعور، احساس ذمہ داری، خدا کے نسبت میں، خدا کے سامنے جواب دہی، ان تمام نکات کی طرف متوجہ کرنا تھا. علی فرماتے ہیں مالک اشتر سے، مالک اشتر جو خط ہے مالک اشتر کے نام پر، عہد نامہ مالک اشتر ہے، اس میں فرماتے ہیں ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار، مالک یہ دین اسیر تھا اشرار کے ہاتھوں میں، یہ دین اسیر تھا اشرار کے ہاتھوں میں. حسین کے قیام نے دین کو آزاد کرا لیا. اب مسلمانوں کے سمجھ میں آئے، جو اقتدار پر ہے وہ دیندار نہیں ہے، دشمن دین ہے. وہ خلیفہ رسول خدا نہیں ہے، دشمن رسول خدا ہے. وہ امین نہیں ہے، وہ خائن ہے. اگرچہ گردنوں پر اس کی حکومت رہی، دلوں پر اس کی حکومت نہیں رہی. اس لیے دین کو نابود کرنے کی صلاحیت سے نہ صرف یزید، رہتی تاریخ تک تمام حکمرانوں کو محروم کیا دین کو نابود کرنے سے. اسلام سے پہلے حکمرانوں نے، دنیا پرستوں نے اپنے زمانے کے ادیان کو نابود کیا. آپ کی خدمت معرض کی، یہودیت، مسیحیت، 124,000 انبیاء نے جو تعلیم لایا تھا ان کو نابود کیا. لیکن کربلا کے قیام نے، حسین شہید ہو گئے لیکن دین کو نجات دی، دین کو خلفاء کے ہاتھ سے نجات دی، کہ یہ خلفاء دین کے محافظ نہیں ہیں، دین کے دشمن ہیں، رسول کے جانشین نہیں ہیں، یہ بتوں کے جانشین ہیں. یہ البتہ قیام کربلا کا ہدف شہادت، شہادت کیونکہ شہادت کے ذریعے ان مقاصد کو حاصل کر سکتے تھے، اس کے کچھ اور پہلو بھی انشاءاللہ کل عرض کریں گے امام کے فرمائشات کے روشنی میں. آج امام کی مظلومیت کی چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کربلا کے میدان میں سب سے پہلا خود حسین نے شہداء کربلا اور اسراء کربلا پر گریہ کیا. یقین کیجئے گریہ قیام کربلا کا ایک اہم مقصد ہے، تاکہ گریوں کے ذریعے، عزاداریوں کے ذریعے پیغام حسین، احساس ذمہ داری، عشق حسین، باطل سے نفرت، حق سے محبت برقرار ہے. عزاداری کے جو علم ہے وہ علم اعلان ہے کہ ہم خط حسین پر چلنے والے ہیں، راہ حسین کے راہ رو ہے. یزیدیت کہ ہم دشمن ہیں. یہی وجہ تھا سب سے پہلے خود حسین نے گریہ کیا. کربلا میں کئی مقامات پر حسین نے گریہ کیا. عام طور پر تو امام چاہتے تھے کم از کم گریہ کرے، تاکہ اہل بیت کو پریشانی زیادہ نہ ہو، لیکن پہلے دن جی بھر کر حسین نے گریہ کیا. جب کربلا پہنچے ایک بڑا خیمہ تیار کیا گیا، اس خیمے میں سارے بنی ہاشم یعنی آل محمد، آل عقیل، آل جعفر جو تھے سب کو وہاں پر جمع کیا. سب کو وہاں پر جمع کرنے کے بعد سب پر نگاہ ڈالی، ایک محبت آمیز نگاہ، حسرت آمیز نگاہ، اور پھر سختی کے ساتھ اور ابر بہار کی طرح رونے لگے حسین. علماء مقاتل کہتے ہیں معلوم نہیں ہے امام نے کیا سوچ کر رویا، شاید آپ نے سوچا ہو، علماء مقاتل کی بات ہے، شاید آپ نے سوچا ہو کہ زہر عاشورہ انہی کے ایک اجتماع ہوگا میرے ذوالجنہ کے اطراف. شاید امام نے سوچا ہوگا ان ہستیوں کا، ان خواتین کا، ان شہزادیوں کا، ان سیدانیوں کا ایک اجتماع ہوگا مقتل میں، ایک اجتماع ہوگا دربار ابن زیاد میں، ایک اجتماع ہوگا دربار یزید میں. امام نے یہی سوچا، یہ مقدس ہستیاں، یہ ہستیاں جو افضل کائنات ہیں، یہ اسیر ہو کر دربار ابن زیاد جائیں گی، یہ اسیر ہو کر دربار یزید جائیں گی، یہ اسیر ہو کر بازاروں میں. امام حسین دوسرا موقع وہ موقع تھا جب آپ نے گریہ کیا کہ حضرت شہزادہ قاسم جانے لگے، الوداع کیا تو حسین سے بغلگیر ہو گئے، اتنے روئے کہ دونوں غش کر کے زمین پر گر پڑے، دونوں غش کر کے زمین پر گر پڑے. تیسرا موقع علی اکبر سے الوداع کے وقت تھا، آپ نے فرمایا بیٹے جاؤ میدان میں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، لیکن ہاتھ اٹھایا خدا ہے اس قوم پر گواہ رہنا. اور آنسو بہا رہے تھے کہ میں نے ایسے جوان کو روانہ کیا ہے جس کی مثال زمین پر نہیں ملتی. ایک موقع وہ موقع تھا جب حسین شہادت کے لیے جا رہے ہیں آخری الوداع کر کے، حسین کی چھوٹی سی بچی آئی، سکینہ آئی، حسین کو روکا، فرمایا اگر آپ کو جانا ہے تو ہمیں پہلا نانا کے شہر مدینے میں پہنچا دے، پھر جائیے. وہاں پر حسین فرماتے لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا ما دام من الروح فی جثمانی سکینہ، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میرے دل کو کباب نہ کرنا، میرے دل کو کباب نہ کرنا. سیطول منک البکاء فاندبی، سکینہ رونا چاہتی ہے تو آپ کو رونے کا کافی موقع ملے گا، میری شہادت کے بعد کافی موقع ملے گا، کافی شام غریبان کے وقت. شاید امام یہی سوچ رہے تھے شام غریبان کے وقت جب آپ کا گزر روزہ یازوم مقتل سے ہوگا دربار کوفہ میں، دربار شام میں سر حسین پر جب تازیہ نے، جب چومِ خضران اٹھ رہی تھی، عظیم ہستیوں کے لیے شرمندہ ہونا بہت سخت ہے، موت قابل قبول ہے، شرمندگی قابل قبول نہیں. لیکن کربلا کے میدان میں مقاتل لکھتے ہیں کہ چند موقع ایسا آیا کہ حسین شرمندہ ہو گئے. ایک وہ موقع تھا جب علی اصغر کو پانی پلانے گئے تھے، پانی تو نہیں پلا سکے، پانی تو پلا نہ سکے، خون اصغر کو بھی آسمان کی طرف اشارہ کیا، خون واپس نہیں آیا. لیکن شرمندہ اس وقت ہوئے جب خیمہ کے نزدیک پہنچے، چند قدم پیچھے ہٹتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے، حسین کو شرم آ رہی تھی کہ اس طرح سے ششماہ کو خون میں غلطان ماں کے حوالہ کرے. اور ایک سخت موقع وہ تھا کہ حسین کو شرمندگی ہوئی جب علی اکبر آئے. آپ جانتے ہیں علی اکبر کی عمر 18 سال یا زیادہ سے زیادہ 25 سال آپ کی عمر، بہت جوان، کڑیل جوان، پیارا جوان، سارے دیکھنے والے علی اکبر کے عاشق، ان کے اخلاق کے عاشق. خود حسین فرماتے پیغمبر کے ہمشکل تھے، سیرت پیغمبر، اخلاق پیغمبر، شکل پیغمبر کا حامل تھے. اب علی اکبر کی پہلی جنگ تھی، جنگ معمولی چیز نہیں ہے، پہلی جنگ. اب علی آ گئے، بابا مجھے کچھ پانی پلاؤ، کچھ پانی پلاؤ. گرمی کی شدت، سامان جنگ کی وجہ سے میں کافی پیاسا ہوں. نہ معلوم حسین پر کیا گزرا. اصحاب مقاتل لکھتے کہ حسین کو بڑی شرم آئی، بیٹے کو، بیٹے کی کم ترین خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. علی اکبر کو امید تھی کہ حسین نے سردیوں میں انگور لا کر علی کو دیا تھا کہ ابھی بھی اعجاز امامت سے دیں گے، لیکن کربلا امتحان امامت کا مقام تھا، نجات اسلام کا مقام تھا، اسی لیے تمام مصائب کو برداشت کرنا تھا. حسین نے صرف اپنے پیغام پہنچانے کے لیے فرمایا، علی اپنی دہان مبارک کھولیے، دہان کھول دیا تو حسین نے اپنی زبان علی کے دہان میں رکھ دی. بیٹا میں مجبور، بیٹا میں مجبور ہوں. علی اکبر چلے گئے. اور ایک موقع شرمندگی کا موقع وہ تھا جب آپ جانتے جناب شہزادی زینب حسین سے پہلے نکلی تھی علی اکبر کی شہادت کی خبر سن کر. لیکن ابھی جب شہزادی کے دونوں بیٹا یہ ساتھ شہید ہو کر حسین لا رہے ہیں، حسین کو شرم آ رہی تھی کس طرح سے بہن کا حوالہ کرے. لیکن یہ بامعرفت بہن تھی، خیمے سے باہر نہ نکلی تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو. خدا تیری عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا ہمیں حسین کے حقیقی عزاداروں میں سے بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس سال اور آئندہ سالوں میں، آنے والے سالوں میں حسین کے عزاداری میں خلوص کے ساتھ، جذبہ کے ساتھ، پوری وجود کے ساتھ حصہ لینے کی، شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا عزاداران حسینی، عزاداری حسینی کی حفاظت فرما. خدایا دشمنان عزاداری اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا مجاہدین اسلام کی مدد فرما. خدایا دشمنان مکتب اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو بحق سید سجاد، بحق شہداء کربلا شفائے عاجل و کامل عطا فرما. خدایا ہمارے شہداء اور مرحومین کو محمد و آل محمد شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم، اور دین کی خدمت کرنے والے، مؤمنین کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، وطن کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں خدایا. وطن کے مؤمنین کے جو دشمن ہے، ناصبی، تکفیری، خائن جو بھی ہو، اگر ہدایت کے لائق نہ ہو، انہیں نیست و نابود فرماؤں. تمام حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.